الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قبرا أخرج سطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے حاضرین گرامی قدر آپ کے اجتماع کی برس آپ نے بذریعہ اشتہارات و اعلانات یہ معلوم کی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں امیر شام قاطب دبئی سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا آپ حضرات میں سے بہت کم دوست مجھ سے واقف ہوں گے جو حضرات مجھ سے واقف ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منتظمین جلسہ جس موضوع پر عرض کرنے کا مجھے پابند کر دیتے ہیں، میں از اول تا آخر الحمدللہ اسی عنوان کی پابندی کرتا ہوں. اخلاقاً بھی یہی چاہیے کہ اعلان اور استعار میں جس بات کا وعدہ کیا گیا ہو، آنے والے سامعین چونکہ اس اعلان کے مطابق آتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے وہی بات ہونی چاہیے جس کی انہیں دعوت دی گئی. بہرحال میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اول سے آخر تک کسی عنوان پہ عرض کروں. انداز میرا اپنا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ قدرے مشکل بھی ہوگا آسان بھی. ہر خطیب اور مقرر اپنے ایک مستقل انداز رکھتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں آپ کے ذہنوں میں اس بات کو اتارنا اور آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، تاہم آپ کی یکسوئی اور پوری توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ میری ان معروضات کو میرے ہی اپنے مخصوص انداز میں سمجھ سکیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ کوشش بھی برابر جاری ہے کہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کروں گا جو اخلاق اور اس منبر کے تقدس کے خلاف ہوں، لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہوگا، اگر ان حقائق کی زد میں آتے ہوئے کسی کو کچھ محسوس ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. دعا کیجئے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. آغاز ہی میں اتنا عرض کر دوں کہ میں آج اس ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اس ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں جس ذات اقدس کے لیے آج سے تقریباً 1350 برس قبل ملت اسلامیہ کی انتہائی قابل فخر اور مقدس شخصیت زہرا کے جگر پہرا حیدر کرار کے نور نظر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسا حضرت حسن بن علی نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ مجھے دنیا بما فیہا سے معاویہ بہتر ہے. ان الفاظ پہ آپ نے میری ساری معروضات میں غور کرنا ہے کہ یہ الفاظ کس ذات نے کہے جسے نواسا رسول ہونے کا شرف حاصل ہے. اور الفاظ یہ تھے کہ مجھے معاویہ دنیا بنا کے یہاں سے بہتر ہے. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ میں عموماً یہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ متنازع کی ہو جائے یا کوئی شخصیت متنازع بن جائے یا بنا دی جائے قانون اور اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ اس ذات اقدس کو تسلیم کروانے کے لیے اس کے دشمن کی مسلمات سے بحث کی جائے. الفاظ میرے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ کوئی بھی ذات متنازع بن جائے اس ذات کو منوانے کے لیے جو اخلاق اور قانون تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دشمن کی مسلمات سے بحث کرو تب وہ ذات مانی جائے. مثلا آپ امیر معاویہ کو منوانے کے لیے صرف بخاری کا حوالہ دے دیں, معاویہ کا دشمن پابند نہیں ہے کہ وہ بخاری کی روایت کو مانتے یا پابند ہے؟ آپ پابند ہیں اصول کافی کی روایت کو؟ اونچی آواز آپ پابند ہیں کہ آپ کے سامنے ملا یاغر الفقی کی روایت پیش کر دی جائے؟ جیسے آپ اصول کافی کی روایت کو ماننے کے پابند نہیں ہیں اسی طرح معاویہ کا دشمن بھی آپ کی بخاری کی روایت کو اخلاقاً ماننے کا سبب نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی سرے سے اس کتاب کو صحیح نہیں مانتا. اس کو تسلیم کرانے کے لیے آپ کو اس کے مسلمات سے بحث کرنا ہو. ٹھیک ہے؟ خاموش ہو گئے آپ. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں کہ حسن بن علی نے اعلان کیا کہ مجھے معاویہ دنیا بناتی آس بہتر ہے, یہ بخاری شریف کے الفاظ نہیں, ترمذی شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف ان کے الفاظ نہیں, نہ ہی کسی تاریخ کی عام کتاب کے الفاظ ہیں, بلکہ یہ الفاظ روافض کی معتبر ترین کتاب جلال العلوم کے ہیں جس کا مصنف مجتہد العصر والزمان اور نامعلوم کن کن القابات اس کو نوازا جاتا ہے ملا باقر مجلسی ہے, اور اس جلال عیون میں یہ الفاظ درج ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے جس وقت امیر معاویہ کے ہاتھ کو بیعت کر لی تو معاویہ کے دشمنوں نے حضرت حسن کے پاؤں سے مسلح کھینچ لیا, ان کا خیمہ لوٹ لیا, اور ساتھ ہی یہ بکواس بھی کر ڈالی کہ حسن تو اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے کہ تو نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے. معاذ اللہ, نکلے کفر کفر نواز. ان کی ان حفوات کے جواب میں زہرا کلال نے کہا مجھے معاویہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا, اس وقت آپ بتلائیے ایمانداری سے دنیا میں حسین موجود نہیں تھے؟ اونچی آواز سے سارے پچھلے بھی بولے, حسین موجود تھے یا نہیں؟ اور خود حسن موجود ہیں یا نہیں؟ اب امام وقت اور زہرا کا جگر گوشہ سچائی کی گود میں پرورش پانے والا اور کسی خوف اور لالچ سے نہ جھکائی جانے والی ذات جب یہ الفاظ کہتی ہے کہ مجھے معاویہ دنیا بما کی آر سے بہتر ہے تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ اس وقت کے لحاظ سے ملکت کے امور کو سنبھالنے کے لحاظ سے اور پیغمبر کے زمانہ اقدس میں آپ کی صحبت میں رہ کر کثیر تعداد میں تجربات حاصل کرنے کے لحاظ سے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ حسن بن علی ان کو اپنے سے بھی بہتر سمجھتے ہیں. اور حسین سے بھی بہتر سمجھتے ہیں. کیوں؟ لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ معاویہ میرے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا میں خود حسن بھی موجود تھے, دنیا میں خود حسین بھی موجود ہیں, دنیا میں حسن و حسین کے حواری اور ان کے نام لیوا اور بھی سینکڑوں موجود ہیں. ان تمام کی موجودگی میں زہرا کلال کہتا ہے مجھے معاویہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے, جبھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. نہیں سمجھ آئی شاید بات؟ جبھی آپ نے ہاتھ دیا نا, تو جب حسن بن علی نے معاویہ کو دنیا وما فیہا سے بہتر سمجھا ہے تو کیا آج پاکستان میں کوئی وہ زبان اس قابل ہے کہ جس زبان پہ معاویہ کے لیے لعنت کا لفظ آئے
اور اس زبان کو حسن کی وفادار زبان سمجھ لیا جائے، ایمانداری سے بتلائی جائے. آج وہ زبان پاکستان میں یا انڈیا میں یا بر صغیر میں کہیں بھی ایسی زبان وہ مستحق ہے جو معاویہ کے لعنت بھیجتی ہو اور ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ میں حسن کی وفادار ہوں، حسن کی زبان پہ معاویہ کے لیے دنیا ومافیات سے بہتر کا لفظ آئے اور آپ کی زبان پہ معاویہ کے لیے لعنت کا لفظ آئے، تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو زبان معاویہ پہ لعنت بھیجتی ہے اس سے بڑی خلیل زبان کائنات میں پیدا ہی نہیں
ہوئی.
اور اس سے زیادہ حسن بن علی کی تکذیب کرنے والی زبان آج تک شاید نہ پیدا ہوئی ہو. جو زبان معاویہ پہ لعنت بھیجتی ہے حسن کی تقلید نہیں کرتی، حسن بن علی کی تکذیب نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں معاویہ میرے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور آج زبان اس مقدس شخصیت پہ لعنت بھیجتی ہو تو کیا حسن اور امام حق کے اس قول کو جھٹلا بھی دیا گیا؟ اونچی آواز سے کہیے، تو جو زبان نواس رسول کی تکذیب کرتی ہو کیا اس زبان کو ملت اسلامیہ کی زبان قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس زبان کو پاکستان کی وفادار زبان تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس زبان کو ملت اسلامیہ کے کسی فرزند کی زبان قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ زبان جو معاویہ پہ لعنت بھیجتی ہے صرف معاویہ ہی کی برائی نہیں کر رہی بلکہ زہرا کے جگر گوشے کی بھی تکذیب کرتی ہے اور ملت اسلامیہ کے مستقل اور پائیدار نظریہ کو غلط قرار دے کر گویا یہ پورے اسلام کی نفی کر رہی ہے. اور ایسے افراد یقیناً لا شک روس کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. اس لفظ سے میں نے بنیاد رکھ کے بات کرنی ہے کہ معاویہ دنیا ومافیا سے کس وقت بہتر ہے؟ جب ابو بکر چلے گئے تھے، توجہ، جب ابو بکر چلے گئے تھے، جب عمر، جب عثمان، جب علی، چار خلفاء رخصت ہو گئے. ان چار کے بعد اگر پوری قرائے عرض پہ کوئی اقتدار کا حق رکھتا تھا اور کسی کو فضیلت حاصل تھی اور منصب امامت پہ کوئی فیض ہو سکتا تھا تو حسن کی زبان میں صرف معاویہ ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں معاویہ دنیا میں معاویہ سے بہتر ہے. اس وقت دنیا میں حسین بھی ہے، اس وقت دنیا میں حسن بھی ہے. ان دو فرزندوں کی موجودگی میں بھی معاویہ کی بہترین تسلیم کی جا رہی ہے. تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد منصب امامت کا حقدار ابو سفیان کا بیٹا ہے. اگر نہ حسن یہ بات کہتے میں بھی گل نہ گاتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حسن نہ دیکھ کر کہتے میں بھی نہ کہتا. میرے الفاظ تو نہیں، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ زہرا کے لال نے کیا ہے کہ معاویہ بہتر ہے یا نہیں کیا؟ اسی پہ بنیاد رکھ کے بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو توقف کرنا ہوگا، اس لیے کہ میں ایک تمہید باندھ لاؤں گا. میرا انداز تقریر کا یہی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ بیٹھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ میری ادھوری معروضات سن کے چلے جائیں، کسی کو کوئی بات سمجھ آئے، کسی کو نہ آئے، شاید آپ دور آ جائیں کہ کوئی وقتی کی بات تو کی نہیں، وہ تھوڑا سا ہمسایا تو نہیں ہے. وہ مجھے آتا نہیں ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ مجھے آتا نہیں ہے میں کوئی ہمسی کی بات کروں. اور ویسے میرا ضمیر یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں سے نہ میری نجات ویوستھا ہے نہ آپ. وہ بات کرنی چاہیے جس سے میری اور آپ کی قبر ویوستھا ہے، ٹھیک ہے؟ میری اور آپ کی نجات ویوستھا ہے. میں کہیں سفر کروں نہ کروں آپ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ معاویہ کو اچھا جانتے تھے یا برا، یہ پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا. اگر یہ امام کی بات ہے تو پوچھی جائے گی، اس لیے یہی بات کرنی چاہیے نا. آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. اس کے لیے میں نے گویا ایک طویل سفر کر کے آنا ہے، طویل سفر. اور وہ یوں ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے سب سے بڑا تیر سمجھ لیجیے یا بہت بڑی تلوار سمجھ لیجیے، وہ دو چیزیں. ایک یہ کہ معاویہ علی سے لڑے کیوں، ٹھیک ہے، معاویہ علی سے لڑے کیوں. اور دوسرا تیر یہ مارا جاتا ہے کہ معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا کیوں. بس یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زبان تان دراز کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں اہم ہیں، انہی دو چیزوں کو میں نے حل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوزیشن نصف نہار کی طرح نکھر کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. پہلی بات، امیر معاویہ علی سے لڑے کیوں، اور دوسری بات کہ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا کیوں. اس بنا پر لہذا امیر معاویہ سے تبرہ معاذ اللہ جائز. یہ دو باتیں، پہلی بنیادی بات کتاب اللہ سے اخذ کیجیے. اللہ رب العالمین نے نام لیے بغیر، نام لیے بغیر ایک ذات کا نقل کر دیا قرآن میں، محمد الرسول اللہ، والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزر اخرج شطاہ فآزرہ فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ ایک ذات کا نقل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اور جو آپ کے ساتھ مل گئے یعنی شرف کے صحبت اختیار کر لیا، اشداء على الكفار وہ کفر کے لیے تمنگی تلوار ہیں، سخت ہیں، وہ رحماء بینہم آپس میں رحم دل، آپس میں سیر و شکر ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیک نیتی اس سے معلوم کر لیجئے کہ تراہم رکعان سجدہ، وہ آپ کو نظر آئیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لیکن یہ رکوع اور سجدہ دکھاوا نہیں، فراڈ نہیں، ماد اپنا تقویٰ دنیا پہ ظاہر کرنا مقصود نہیں کہ لوگ کہنے لگ جائیں بڑا صوفی اور نیک ہے، بلکہ غرض اس رکوع اور سجدہ سے یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خالصتاً اللہ کا فضل چاہتی، اللہ کی رضا چاہتی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور اتنے کثرت سے محمد کی اس جماعت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہیں کہ ان سجدوں کے اثرات ان کے چہروں، ان کی یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ، یہ تقدس تورات میں بیان کر دیا گیا. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ہاں انجیل میں ایک اور انداز سے ان کے تقدس کو اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، وہ کیسے؟ فرمایا کزرین اخراج اشتا ہوں، قرآن کھول کے اپنے گھروں میں پڑھ لینا، کزرین اخراج اشتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مثال جو ہے جیسے کھیتی بوئی جائے، کزرین اخراج اشتا ہوں، کھیتی کی طرح کہ وہ اپنے اس دانے سے شاخ نکالنا شروع کر دے، آسان لفظوں میں سمجھیے، آپ کا درین آخرا جا چاہتا ہوں، فآس رہوں اور اوپر نکل آئے، فآس رہوں پھر وہ شاخ وہ پودا جو دانے سے نکلنا شروع ہوا ہے فستا خلاسا مضبوط ہو جائے موٹا ہو جائے فستا الا سوپی اور وہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہو اپنی جڑوں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور جب اس پودے کی یہ حالت بن جاتی ہے تو جس نے دانہ بویا تھا جو بیج چٹیل میدان میں ڈال کے آیا ہے کھلے میدان میں آج وہ اس کھیتی کے کنارے کھڑا ہے آج وہ اس باغ کے کنارے آ گئے اور کنارے پہ آ کے یہ اس کا انداز ہے یو جب ذرا گویا اس کو کھیتی بڑی خوب لگتی ہے بڑے تعجب میں کھڑا ہے کہ کل تو کھلا تھا بالکل جنگل بیابان کوئی چیز جہاں نظر نہیں آتی آج کھیتی کھیتی ہے آج سبزہ ہی سبزہ ہے آج گندم ہی گندم ہے آج باغ ہی باغ ہے آج انار ہی انار ہے آج آم ہی آم ہے آج کماد ہی کماد ہے یعنی جو دانہ بویا تھا جو بیج بویا ہے وہ رنگ لا اور یہ کھیتی کرنے والا یہ دانہ ڈالنے والا آج تعجب میں کھڑا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اس کھیتی کرنے والے کا دشمن تھا جو اس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا اور جو ساری ساری رات کروٹیں بدلتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ میرا فلاں دشمن میرا فلاں شریک اس کی کھیتی نہ ہو اس کے گھر کے دانے نہ بن جائیں اس کے پاس دولت نہ آ جائے اس کے بچے بھیک مانگیں وہ خود بھیک مانگتا رہے جس کے دل میں یہ کڑن لگی رہتی ہے جس کا دشمن ہے وہ جب اس کی کھیتی دیکھتے تو لیقین سے بھی ہے ملکفار وہ منکر غیظ و غضب کی آگ میں جل جاتا ہے خلاق عالم نے کھیتی کی مثال دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شخصیت سمجھائی فرمایا تورات نے ان کا سجدہ بیان کیا تھا تورات نے ان کا رکوع بیان کیا تھا تورات نے ان کی کیفیت کے کفر کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں آپس میں کیا پوزیشن ہے تورات نے وہ بیان کی تھی اور انجیل میں ہم نے ان کی تعداد کو ایک کھیتی سے مثال دے کے سمجھایا ہے جیسے کہ کل تو آمنا کا لال اکیلا کھڑا ہے اسے مدینہ بھی صاف میدان نظر آتا ہے سیف بھی چٹیل میدان نظر آتا ہے مکہ بھی کھلا میدان نظر آتا ہے کیسر بھی کھلا میدان نظر آتا ہے کسرا بھی کھلا میدان نظر آتا ہے ایران بھی بنجر زمین نظر آتی ہے انطاکیہ قبرص قسطنطنیہ ملتیہ بخارا سمرقند انڈیا ملتان کا جہاں تک چلے جائیے کھلا میدان ہی میدان نظر آتا ہے ایک فرد واحد کھڑے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کھلی زمین میں اس کھلے میدان میں جہاں سبزہ نہیں ہے اس کھلے میدان میں جہاں باغ نہیں ہے اس کھلے میدان میں جہاں نجاست ہی نجاست نظر آتی ہے خوشبو کہیں نظر نہیں آ رہی اس کھلے میدان میں یہ مقدس انسان ایک دانہ ڈال کر باغ لگانا چاہتا ہے جس کی خوشبو دور دراز تک پھیل جائے جس کی خوشبو اور جس کی نیت مکہ کو معطر کر ڈالے جس کی خوشبوئیں مدینہ کو معطر کر ڈالے جس کی خوشبوئیں طائف کو معطر کر ڈالے جس کی خوشبو کیسر کو معطر کر دے کسرا کو معطر کر دے یہ مقدس انسان اس بیج کو ڈالنا چاہتا ہے اس زمین میں جس زمین میں بدبو تھی جس زمین میں بدبو ہی بدبو نظر آتی ہے آپ فرمائیں گے کہاں بدبو تھی قرآن کہتا ہے بدبو تھی کیسے انما المشرکون نجس قرآن کہتا ہے لا شک مشرک نجس ہے اور نجاست سے کبھی کبھی بھی باغوں جیسی خوشبو نہیں آیا کرتی نجاست سے ہمیشہ بدبو آتی ہے قرآن نے مشرک کو نجس کہا تو پتا چلا مکہ میں شرک تھا طائف میں شرک تھا مدینہ میں شرک تھا قیصر میں شرک تھا کسرا میں شرک تھا تمام دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور یہ نجاست تھی بدبو تھی اس بدبو کے ازالہ کے لیے محمد رسول اللہ ایک باغ لگانا چاہتی ہے اور اس باغ کی مہک کو قیصر تک کسرا تک انطاکیہ تک قبرص تک مکہ اور طائف تک پہنچانا چاہتی ہے چنانچہ اس کھلے میدان میں وہ دانا ڈال دیا دانا کیا تھا جس کے گل بوٹے نکلے دانا کیا تھا جس سے باغ بن گیا دانا کیا تھا جس سے گلاب کے پھل لگ گئے اس دانے کو قرآن الفاظ میں بیان کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ، یہ مقدس دانا نبوت نے ڈال دیا، کس سلیم نے ڈالا؟ ابو بکر کی زمین میں ڈال دیا، کس زمین میں ڈالا؟ عثمان کی زمین، دل کی زمین میں ڈال دیا، کس زمین میں ڈالا؟ عمر کے دل کی زمین میں ڈال دیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نبوت نے یہ بیج ڈالا، یہ دانا ڈال دیا، ایک تھے فرد باہر تھے، ساری دنیا میں نجاست ہی ریاست ہے، آج دانا ڈالو، آج کے ایک شاخ نکلی، کل دوسری، پرسوں تیسری، جیسے خلاق عالم فرماتے ہیں کہ ذرن آخرا جیسا تہو، محمد کے ساتھیوں کی مثال یوں ہے جیسے کھیتی شاخ نکالتی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کہ ذرن آخرا جیسا تہو فاسا رہو، اور آگے نکل گئی، فستا خلاصا پھر موتی ہو گئی، فستا والا سوکھ تھا وہ جل گیا، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابیوں کی مثال یوں ہے، کل تک تو اکیلے تھے، بیج بویا، کھیتی پروان چڑھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے بعد اس باغ نے یہ چاہا کہ بدر کو اپنی خوشبو سے معطر کر ڈالے، اس باغ نے چاہا اوہد کو اپنی خوشبو سے معطر کر ڈالے، اس باغ نے چاہا کہ یہ باغ کیسرا کسرا کو اپنی خوشبو سے معطر کر ڈالے، اس باغ نے چاہا کہ مکہ کی گلی کوچوں سے شرک کی نجاست، خلاصت، گندگی اور بدبو کھینچ کر وہاں بھی خوشبو سے گلیوں کو معطر کر دیا جائے، چنانچہ رزلٹ یہ نکلا کہ پستلا آلہ سوتی ہی، یہی باغ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئے، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ جب ذرا نبوت جس نے بیج بویا تھا وہ خوش ہو گئے، اور جو دشمن تھا وہ نہیں چاہتا تھا محمد کا کلمہ بلند ہو جائے، جو نہیں چاہتا تھا محمد کی کھیتی ہونے لگ جائے، جو نہیں چاہتا تھا محمد کے نام میوہ ہو جائے، جو نہیں چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا خلخلہ بلند ہو، نہیں اخیر بے عمل کفار، وہ اس بات کی رونق کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کے دماغ میں آگ پھونکتی ہے، اس کے دل و دماغ میں انگارے ابل رہے ہیں، لیکن کیا سبب ہے رب کائنات نے اس کھیتی کو پروان چڑھا، آج بدر میں اس باغ کی خوشبوئیں معطر نظر آتی ہیں، آج احد میں اسی کی خوشبو ہے، کسرا کسرا میں اسی کی خوشبو ہے، کفر جلتا رہا لیکن یہ باغ اپنی خوشبو لے کے اڑتا رہا، حتیٰ کہ اسی باغ کے وہ پھول ہیں جو آج افریقہ کے کنارے پہنچی ہوئی جنگل بیابان کے ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھتے کیا ہے، اس میدان کو بھی، اس علاقے کو بھی اپنی خوشبو سے معطر کرنا چاہیے، لیکن کوئی جگہ نہیں جہاں یہ باغ اپنی خوشبو کر یہ مرکز بنائے، بالآخر جنگل کے درندوں کو للکارتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس باغ کے چند پھولوں نے للکار دیا، اور افریقہ کے جنگل کے درندوں نکل جاؤ، اگر ہمارے اعلان کے بعد کوئی اس سرزمین پہ باقی رہ گیا ہم اسے قتل کر ڈالیں گے، اور کوئی شکوہ نہیں سنا جائے گا، تاریخ عالم اٹھائیے، عالم فارن افریقہ کا جنگل خالی ہوتے، چیتا ہے تو بچے اٹھا کے بھاگ گیا، بھیڑیا ہے تو نکل بھاگا، گیدڑ تھا وہ بھاگ رہا ہے، آنن فان جنگل خالی ہوا، لکڑیاں کاٹ دی گئی، اصحاب رسول نے میدان کو صاف کر کے جامع مسجد تعمیر کی، چھاونی بنائی، افریقہ کا جنگل اور افریقہ کا تمام علاقہ فتح کرنے کے بعد اسلام کا علم لہرایا، اور اس چیز کا مستحق نظر آئے، فاستوى على سوقه نوجب الذرا ليغيظ بهم الكفار، کافر اس شوکت سے ڈر گیا، محمد خوش ہوتے چلے گئے، اونچی آواز سے مطالعہ کرنے میں گھر میں جا کے میں نے راوی کی بکواس کو نکلنی تھی، ہے نا مثال قرآن کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مثال نقل کی گئی ہے، قذر ان آخرا جیسا تھا ہوں، ہے نا مثال، توجہ ذرا تھوڑی سی اور توجہ فرمائیں، اس باغ کے بوٹے کتنے تھے چاہیے نا، اس باغ کے چار بوٹے تھے جو عالم اسلام کو پوری دنیا کو معطر کر رہے، اس باغ کے پانچ بوٹے تھے، بہتر چیلے، میری اور آپ کی بات بھی قرآن سے پوچھتی ہے کہ وہ بوٹے کتنی تھے، پوچھنا چاہیے قرآن سے، پڑھا کرتے ہیں آپ بھی قرآن، ذرا کل پھر اس نیت سے پڑھنا کہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس کھیتی کے پودے گنے کے کتنے تھے، اس نیت سے کل تلاوت کرنا. اور تیسرا پارا کھول لیجئے، خلاق عالم اعلان کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. لفظ افواج کا موجود ہے آپ کی ملتانی زبان میں، افواج پانچ آدمیوں کو کہتے ہیں، بارہ آدمیوں کو، بہتر آدمیوں کو، افواج کتنی ہوتی ہیں؟ ایمانداری سے بتلائیے جی. پاکستان کے بارڈر پہ روس کی افواج آ گئے، اللہ نہ کرے، اللہ آنکھوں نہ کرے، کیا معنی ہوگا اس کا؟ پانچ آدمی آ گئے جی، لا تعداد. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، افواج لا تعداد کو کہا جاتا نا، فوج کی جمع ہے. خلاق عالم نے ان پودوں کی نشاندہی کر دی کہ جو کھیتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کے گل بوٹے ایک دو چار پانچ دس بہتر بارہ نہیں، بلکہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ جس کو لا تعداد سے تعبیر کیا جا سکے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ جن کو فوج نہیں افواج سے تعبیر کیا جا سکے. تو پتہ چل گیا کہ جو محمدی باغ کے گل بوٹے تھے وہ افواج کی تعداد تک پہنچ گئی، ان کا تقویٰ بھی مانا گیا، ان کی پرہیزگاری بھی مانی گئی، ان کا بڑھاؤ اور ان کا پھیلنا پھولنا بھی مانا گیا کہ پہلے تھوڑے، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، پھر ان کی تعداد بھی مانی گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مزید غور کر لیجئے کہ خلاق عالم نام لیے بغیر اس جماعت کی نشاندہی ان الفاظ سے کرتے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. پہلے تو خطاب کیا ان افراد کو جو اس وقت موجود تھے جب قرآن جبریل لے کے اترا ہے، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم اور اس کو مسجم کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیے ہے. میں جنگلی زبان میں بسا اوقات اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ ایمان گانے پا کے تے دلوں میں رکھ چڑیا ہے، سمجھتے ہو زبان؟ ایمان گانے پا کے تے دلوں میں رکھ چڑے، وسجم فی قلوبکم قرآن ہے، ایمان کو مسجم کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیا، وکرہ الیکم الکفر اور تمہارے لیے کفر سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور نافرمانی اور بے حیائی کی تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیے. یہ تو ان سے خطاب تھا کہ تمہارے لیے یہ کیا، تمہارے لیے یہ کیا. آگے پوری آنے والی نسل کو خلاق عالم نے للکارا ہے، سرواز عالموں سر نصر کرو، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ٹولہ ہے، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ٹولہ ہے. ہاں تم بھی اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فین آمنوا بمثل ما آمنتم به، او میرے پیغمبر کے صحابیو، اگر کوئی ہدایت پہ آنا چاہے تو تم جیسا ایمان لائے، فقد اهتدوا، ہدایت پا جائے گا. اگر تم جیسا ایمان نہ لائے ہدایت پہ نہیں آ سکتا. ان کے ایمان کا مقام بتلا دیا گیا، ان کی تعداد بتلا دی گئی اور ان کا خلوص بتلا دیا گیا، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، ان کی ابتدا یعنی آغاز اور انتہا بتلا دیا گیا، پھر ان کے ساتھ غیظ اور بغض رکھنے کی علامت بتلا دی کہ جو اپنا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو جب سر رہا اس کو خوب لگتی ہے یہ کھیتی، اور جو بیگانے یقین سب احمد کفار، وہ کافر ہی ہو سکتا ہے جو اس مقدس جماعت کو دیکھ کے جل جائے، اس کے دل میں غیظ و غضب آ جائے. یہ بھی ساتھ بتلا دیا. اب چلتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا، جماعت کی تعداد آپ نے معلوم کر لی، ایمان آپ نے معلوم کر لیا، تقویٰ ان کا آپ نے معلوم کر لیا، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ آپس میں دونوں آپس میں ٹکرائے، سب کلش ہوئی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جماعت علی کے ساتھ مل گئی تھی، معاویہ کے ساتھ اس بات کا کوئی بھول نہیں تھا، معاویہ کے ساتھ ان مقدس شخصیات میں سے جن کی تعداد اللہ نے افواج بتلائی ہے کوئی نہیں تھا، آپ نے یہ مجھے بتلانا ہوگا. میرا ایک سوال ہے کہ جب معاویہ علی مرتضی آپس میں لڑ رہے تھے تو کیا اس وقت معاویہ کی فوج میں اس بات کا کوئی بھول نہیں، اس بات کا کوئی پودا نہیں، اس جماعت کا کوئی فرد نہیں جس کو اللہ کہتا ہے جب خلونا فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں فوجوں کی فوجیں آ گئیں، اس جماعت کا کوئی فرد امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سب باغ کے پھول ایک طرف تھے، محمد کی کھیتی ایک طرف تھی، اور اس کھیتی کا سرغنہ، اس کھیتی کا سربراہ ان کا بڑا پودا حیدر کرار تھا، اور دوسری جانب صرف معاویہ ابو سفیان کا بیٹا کھڑا ہے. پھر تو اعتراض کی بات ہوئی کہ سارا باغ ایک طرف، ایک طرف کیوں ہے؟ لیکن اگر باغ ہو گیا تقسیم آدھا اس جانب آدھا اس جانب، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دونوں اسی باغ کے پھول ہیں، دونوں اسی باغ کی خوشبو ہیں، دونوں کے ایمان پہ قرآن گواہی دے رہا ہے. پھر یہ لڑائی جو ہوئی نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو بدنیتی کار فرما نہیں تھی، اگر بدنیتی کار فرما ہے تو پھر یہ باغ باغ نہیں رہتا، جب وہ باغ نہیں تو تیرا ایمان ایمان نہیں. بات میری سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آئی آپ؟ بات میری آپ سمجھے بھی ہیں یا ویسے زندہ بات؟ میں اس کی اور تشریح کروں گا ذرا، اور اس کو آسان کرتا ہوں، اور آسان لفظوں میں ذرا توجہ فرمائیے. باغ تقسیم ہوا یا نہیں؟ اونچی آواز سے. معاویہ اکیلے کھڑے؟ اونچی آواز سے. اکیلے کھڑے نہیں. جب اکیلے نہیں، اس جانب بھی دو طبقہ موجود ہے جن کو یدخلون فی دین اللہ افواجا میں بیان کیا گیا ہے، ادھر بھی وہ موجود، ادھر بھی وہ موجود. تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جس کی شان قرآن تو نے یہ بتلائی ہے کہ رحما بینہم، آپس میں رحم دل تھے، پھر رحم دل جو تھے تلواریں کیسے نکل آئیں، رحم دل جو تھے قتل کیسے ہوا، رحم دل جو تھے لاشیں کیسے سے اٹھی. جب قرآن سے ہم یوں پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے واقعی دونوں رحما و بینہم تھے، لیکن ذرا تو اپنے دماغ پہ توجہ سے ڈال کہ وہ تو کبھی نہیں لڑے. ظالم آج بھی تجھے تاریخ بتاتی ہے، آج بھی تجھے واقعات بتاتی ہے کہ معاویہ علی نہیں لڑے. بھاگتا ہے جو کہتا ہے لڑے تھے، وہ قتل نہیں لڑے، انہیں تو آپس میں اختلاف ضرور تھا. معاویہ بن نبی سفیان کا موقف ہے، قاتل نے عثمان سے بدلا جائے، رائے ہے، رائے کے اختلاف ہو سکتے اور کرنا چاہیے، حیدر کرار کے موقف ہے قصاص لینا چاہیے، لیکن اب وقت نہیں. معاویہ بن نبی سفیان کی رائے ہے قصاص ابھی لینا چاہیے، ام المومنین کی رائے ہے قصاص ابھی لینا چاہیے، طلحہ زبیر کی رائے ہے قصاص ابھی لینا چاہیے، حیدر کرار کی رائے ہے ابھی نہیں لینا چاہیے. قصاص لینے کا اتفاق ہے، وقت میں اختلاف پڑ گیا کہ تب لیا جائے. ابھی یہی سوچ وچار برابر جاری تھی، اور بالآخر وہ طبقہ جو امام مظلوم کے مقدس لہو سے مدینہ کی سرزمین پہ ہاتھ رنگین کرتا ہے، وہ سمجھ گیا اگر یہ دونوں طبقے مل گئے تھے تو یقیناً رحما بینہم، یہ لڑنا تو چاہتے ہی نہیں، اس لیے یہ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. علی قائل کر لیں گے امیر معاویہ کو کہ اب وقت نہیں، آپ میرے دست و بازو بنی، وقت آئے گا عثمان کے ایک ایک قاتل کو الٹا لٹکاؤں گا. اس لیے وہ قائل کر ڈالیں گے، ام المومنین قائل ہو جائیں گی، قاتل وہی قائل ہو جائے گا، اور جب یہ قائل ہوئے ہماری خیر کوئی نہیں، ہم اڑ جائیں گے، اور اگر ہم نہ بھی اڑے تو مسلمانوں کا اتحاد یہودیت کو تہ بالا کر ڈالے گا، مسلمانوں کا اتحاد مجوسیت کو پائمال کر دے گا، مسلمانوں کا اتحاد شرک کے پرچے اڑا دے گا. مسلمانوں کو کم از کم متحد نہیں رہنا چاہیے، اس لیے اپنی جان دے دو، لیکن انتشار اور پیدا کر جاؤ، اور اگر بدو تیری نظر میں ہے تو عرب کا کافر اپنے نوجوان زنا کروا رہا ہے، عرب کا کٹا مشرق اپنے نوجوانوں کا لہو دے رہا ہے، اس لیے کہ لا تو عزت کا خلخلہ ہو. کیا آج یہودی، کیا آج عیسائی، کیا آج نصرانی اس بنیاد پر خون نہیں دے سکتا تھا جنگ جمل و سفین میں کہ اگرچہ میرا جوان تو مر جائے گا لیکن مسلمان تکرا جائیں گے، ان کی طاقت ساش پاش ہو جائے گی. اس بنیاد پر یہودیت نے لہو دیا، اس بنیاد پر نصرانی نے لہو دیا، اس بنیاد پر مشرک نے لہو دیا، اس بنیاد پر منافق نے لہو دیا کہ یعنی یہ معاویہ کی چپرس برابر جاری ہے، مسلمانوں کے دو ٹکڑے ہو جائے اور کبھی بھی یہ متفق ہو کر اپنی فتوحات کو آگے برابر جاری نہ رکھ سکے. چنانچہ رات ہی رات کو یہ پروگرام بنا لیا کہ سوہ معاویہ کی فوج پہ حملہ کرو، اور جب حملہ ہوگا تو پروپیگنڈا یہ کر دو معاویہ کی فوج نے حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا. اٹھائیے تاریخ عالم کو، علی پوچھتی ہے اور لڑنا تو نہیں تھا تمہیں، کس نے کہا ہے لڑو؟ ہمارا تو اختلاف رائے ہے، وہ ہم باتوں میں سلجھا لیتے، خود تو شریف پہ حل ہو جاتا، میل پہ بیٹھ کے طے ہو جاتا. وہ ظالمو کس نے کہا ہے لڑو؟ تو جواب یہ ملتا ہے ہم کیا کرتے، شام کے امام نے اعلان کیا ہے جہاد کا، امیر شام نے جلغار کیے، ہم نے دفاع کیے. اور جب کاتب وہی پوچھتی اور کس نے کہا ہے علی کی فوج پہ جلغار کرو، تو جواب یہ ملتے ہم کیوں نہ کرتے، علی کی فوج نے حملہ کیا، ہم نے دفاع کیے. اس ناسمجھی میں اور اس ناباقیت کے عالم میں وہ قتل و غارت ہوئی، لڑائی ہوئی، جنگ و جدال ہوا، جس کا رزلٹ یہ لڑائی نکلی ہے. کون بھاگتا ہے جو کہتا ہے معاویہ علی لڑو؟ میں کہتا ہوں معاویہ علی نہیں لڑو، منافقت لڑنے والی تھی. کیونکہ ہنگامی حالات تھے، بات منظر عام پہ نہ آ سکی، وقت گزرتا گیا، حالات منظر عام پہ آتے گئے. کوئی منافق وہاں اپنا راز پاس کرتا ہے، دوسرا منافق وہاں راز پاس کرتا ہے، آہستہ آہستہ راز پاس ہوئے. حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، باتیں کھلی اور کھلتے کھلتے منظر عام پہ آ گئی. نتیجہ یہ نکلا آج حیدر کرار نہیں ہے ان کا جانشین ہے، حیدر کرار نہیں ہے ان کا خلیفہ ہے، حیدر کرار نہیں ہے ان کا نور نصر ہے. وہ جنگ جمل و سکین کے تمام واقعات کا مطالعہ کر چکا ہے، کس نے بنایا، کس نے ہماری تباہی پھیری، کس نے امت میں انتشار پیدا کیا. کیونکہ حالات کھلی کتاب کی طرح سامنے تھے، اس لیے حسن کیوں تلوار نہیں اٹھاتا، حسن کیوں معاویہ کا گربان نہیں پکڑتا، وہ یہودیت کی سازش کو بھانپ چکے تھے. حالات سامنے آ گئے، اس لیے حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں آگ دے کر اعلان کیا، میرے ابو کے بعد پوری تعینات میں معاویہ ہی ایک فرد ہے جو دنیا میں معافی یہاں سے دیکھتے رہے. تو علی کا زیادہ وفادار ہے حسن سے؟ وہ بولیے تو صحیح، حسن کو باپ کی لڑائی بھول گئی؟ حسن آپ کے باپ کے دشمن کو دنیا میں معافی یہاں سے دیکھ کر کہتے ہیں، دشمن کو دنیا میں معافی یہاں سے بہتر کہتے ہیں. تیرے سے میرے اندر خیرت ہو، ہم اپنے باپ کے باقی اور دشمن کو معاف نہ کریں. اور زارا کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے میں خیرت نہیں ہے؟
سیدنا حسن بن علی، سیدنا حسن بن علی، حسین سلیمان،
ان کے سامنے یہودیت کا پورا پلان آ چکا تھا، اس لیے بحث کی. بات سمجھیں آپ، بلند آواز سے کہیے معاویہ اور علی آپس میں نہیں لڑے، اونچی آواز سے معاویہ علی نہیں لڑے، قطعاً نہیں لڑے. لڑنے والی یہودیت تھی، جب راز پاس ہوا تو علی کی بیٹے نے بیعت کر کے اس تمام پلان پہ پانی پھیر دیا ہے. اور جب اکسایا گیا تاریخ اٹھائیے، رفت کی کتابیں اٹھا لیجیے، اکسایا گیا لڑو، فرمایا جاؤ جہنم رسید. وہ نہیں لڑتا، مجھے معاویہ دنیا میں معافی یہاں سے بہتر گئے. اور توجہ, صرف اتنا ہی نہیں کیا, امیر معاویہ سے وظائف لیا یا نہیں لیے؟ اونچی آواز سے. دو طریقے ہوتے ہیں پیسے وصول کرنے کے, توجہ, دو طریقے ہوتے ہیں پیسے وصول کرنے کے. یا آدمی اقتدار کے ہاتھ بک جائے, توجہ ہے میری طرف, یا آدمی اقتدار کے ہاتھ, پیچھے نے دیکھی میری طرف, یا آدمی اقتدار کے ہاتھ بک جائے, یا اقتدار بڑا پسندیدہ ہو, بڑا نیک ہو, بڑا متقی ہو, اور وہ تحفہ دے اور ماتات آدمی متقی و پرہیزگار وصول کرے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تحفہ لینا جائز اور دیکھ کے پیسہ لینا, اونچی آواز سے, اقتدار ہو منافق, اقتدار ہو بے حیا, اقتدار ہو شرابی, اقتدار ہو زندہ, تو اس سے پیسے لینا سیاسی رشوت ہے, بکنا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح, آپ بکنا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اور اگر اقتدار ہو نیک, اقتدار ہو مثال یوں سمجھ لیجیے, اقتدار ہو حیدر کرار جیسا, ٹھیک ہے, اقتدار ہو حیدر کرار جیسا, تو اس سے پیسے لینا تحفہ ہے, رشوت نہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان سے زہرا کے لال نے وظائف لیے, تحفہ لیا یا رشوت لی؟ اونچی آواز سے, تحفہ لیا یا رشوت لی؟ نہیں, میرے کان تک آواز نہیں پہنچ, دو چار آدمی بول, تحفہ لیا. اور جو کہے کہ حسن بن علی نے رشوت لی ہے معاذ اللہ, جو یہ کہے وہ, جب معاویہ شرابی ہے معاذ اللہ, معاویہ غلط کار ہے, معاویہ علی کا دشمن ہے, معاویہ سنت کا دشمن ہے, معاویہ قرآن کا باقی ہے, معاویہ زہرا کا دشمن ہے, معاویہ سنت کا باقی ہے, معاویہ قرآن کا محرف ہے, معاویہ سرے سے دائرہ اسلام سے معاذ اللہ نکل چکا ہے, جب معاویہ کی یہ پوزیشن تھی, پھر اس سے وظیفہ لینا رشوت تو بنتا ہے, تحفہ نہیں بنتا. دنیا کی کسی عقل کی عدالت میں بحث کر کے دیکھیں, ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر معاویہ کو برا سمجھا جائے گا, حسن کا وظیفہ رشوت بن جائے گا, اور جو زبان زہرا کے لال کے لیے رشوت کا لفظ استعمال کرتی ہے, خالق اکبر کی قسم, جہنم کی امیر گرہ میں اس زبان میں کوڑے ڈال کر لٹکا دیا جائے گا اس بدماش کو جو زہرا کے لال کے لیے یہ زبان استعمال کرے. ٹھیک ہے نا. اس لیے میرا عقیدہ ہے معاویہ سچے تھے, حسن نے تحفہ لیا ہے اور لینے کا حق ہے. تحفہ کوئی دے دے, بڑا آدمی دے اس کی مرضی, چھوٹا دے اس کی مرضی, تحفہ جو ہوا اور تحفہ تو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو حسن نے تحفہ لیا یا نہیں لیا؟ تحفہ تب ہی بنے گا جب معاویہ کا اقتدار متقی اور پرہیزگار کا اقتدار ہوگا, ورنہ تحفہ ہی نہیں بنتا. تو میرے بعد میں احترام سامعین, حسن بن علی نے امیر معاویہ صاحب ان کو دنیا ممافیہ سے بہتر سمجھا اور سابقہ لڑائیاں دیکھ چکے تھے, یہودیت کے کرتوت دیکھ چکے تھے, وہ سابقہ واقعات جنگ جمال و صفین کھلی کتاب کی طرح سامنے تھے. بھاپ گئے کہ یہ طاقت ہمیں پامال کر رہی ہے, اس لیے اتحاد کیا اور اس سال کا نام عام الجماعت قرار پا گیا کہ آج کے دن مسلمان ایک قلم کے نیچے آ گئے. چنانچہ جس دن حسن بن علی نے معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کیے, اسی دن سے فتوحات کا دروازہ کھلا. پھر معاویہ ہے کہ قبرص کی سرزمین اس کے جوتے کی نوک چومتی ہے, پھر معاویہ ہے کہ انطاکیہ و ملطیہ اس کے غلام بنتی ہیں, پھر معاویہ ہے کہ جو 41 برس تک کرسی اقتدار پہ براجمان ہے, اس کی صداقت کا, اس کی دیانت کا, اس کی شجاعت کا تو بولتے ہیں. کیوں؟ آج پوری ملت اسلامیہ پھر قلم کے نیچے آئی. حسن بن علی نے تمام باطل قوتوں کو اپنے سیاسی تدبر سے, اپنی سیاسی بصیرت سے پامال کر ڈالا. یہودیت اپنا ناک خاک میں رگڑتی رہی. قربان نواسا پیغمبر, تیرے تدبر پر, تیری سیاست پر, تیرے علم پر, تیرے کام پر کہ تو نے آنے والی تمام یہودی نسل کے من کے تماشا دے مارا کہ میں نے حالات کو سوچ سمجھ کے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, اور میں معاویہ کو دنیا و معافیہ سے بہتر جانتا ہوں, جانتا تھا. اس لفظ پہ غور ہے نا جس سے میں نے آغاز کیا تقریر کا. معاویہ دنیا مماس یہاں سے کون کہتا ہے؟ سب کہہ دیا آپ کی اونچی آواز سے. کون کہتا ہے؟ حضرت حسن بن علی. کس کتاب میں لکھے؟ بلاء العیون. کس کے مصنف ہے؟ ملا باقر مجلسی کی. یاد کرنا ہے یہ بلاء العیون میں درج ہے. ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے. حسن بن علی کا ارشاد ہے مجھے امام کی زبان پہ اعتماد اور یقین ہے. حسن کہتا ہے دنیا میں معافی یہاں سے معاویہ بہتر ہے. میں بھی معاویہ کو بہتر سمجھتا ہوں. وہ معاویہ کو معاذ اللہ بہتر کہے گا. وہ حسن کی مقدس زبان کی تکذیب کرتا ہے. اور کائنات کا بدترین لانتی انسان وہ ہے جو نواسہ رسول کو جھوٹا کہتا ہو. پہلی بات میں نے عرض کی تھی معاویہ کیوں قابل گردن صدری ہے معاذ اللہ. یہ علی سے لڑے. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی اختصار کے ساتھ کہ معاویہ علی سے نہیں لڑے اونچی آواز سے. معاویہ علی سے نہیں لڑے. لڑے ہوتے حسن غیرت دکھلاتے. کیوں کہتے ہیں دنیا میں معافیہ سے بہتر ہے؟ جن کے سامنے حالات آئے انہوں نے لڑائیوں پہ خط مسخ کھینچ دیا ہے. معلوم ہو گیا کہ وہ لڑائیاں معاویہ علی کی نہیں تھی. وہ تو یہودیت کی ایک وقتی چپکلش تھی اور وہ وقتی طور پہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور دیر کے بعد اس پہ جا کے کنٹرول کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ محمد کے مقدس باغ کے دو پھول برابر اس طرف کھڑے ہوں کیسے ممکن ہے کہ روحما و بینہم کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات ایک دوسرے کا گلا کاٹیں. اور پھر توجہ کیجئے شام کو لاشیں اٹھتی ہیں جنازے اٹھتے ہیں. ایک ہی جنازہ ہے. کس فوج کا آدمی ہے؟ کہ جی امیر معاویہ کی فوج کا آدمی ہے. مسلمان ہے؟ بالکل مسلمان ہے. کلمہ پڑھتا ہے؟ چلو جی جنازہ پڑھیں. اسی صف میں معاویہ اسی میں علی. وہ کوئی کائنات کی جنگ ایسی دکھلائی ہے تو سن کہ دو گروپ آپس میں لڑے ہوں اور پھر ایک دوسرے کے مقتولوں کے جنازے پڑھیں. کبھی تو کل کلا کھلنے لو. وہ ہوا ایسا یا نہیں ہوا؟ یہ کس فوج کا آدمی ہے؟ علی کی فوج کا. چلو جنازہ پڑھا. دونوں جنازہ پڑھتی. وہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہا ہے. وہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیتا چلا جا رہا ہے. پتہ چل گیا لڑائی یہودیت میں کرائی تھی. وقتی ہنگامہ تھا. اس پہ قابو ڈالتے ڈالتے بہت سارے لاشیں تڑپ گئی. جب جا کے دونوں قائدین نے اس پہ کنٹرول کیا اور قابو ڈالا. یہ واقعات زہرا کے دودھ پینے والے کے سامنے تھے. یہ واقعات پیغمبر کے دونوں پھولوں کے سامنے تھے. یہ واقعات خاتم الانبیاء کی اس مقدس نواسے کے سامنے تھے جس نے آپ کی گود میں بیٹھ کے پرویش کی. اس مقدس نواسے کے سامنے تھے جس نے آپ کے کاندھوں پہ سواری کی. اس مقدس نواسے کے سامنے تھے جس نے زہرا کا دودھ پیا. جس نے زہرا کی گود میں پرویش پائی. اس مقدس نواسے کے سامنے تھے جو بصارت اور بصیرت جس کے گھر کی لونڈی ہے. سیاست جس کے گھر کی لونڈی ہے. جس کا غلام ہے. سکاہت جس کی غلام ہے. دیانت جس کی لونڈی ہے. وہ جانتے تھے لڑائی کیوں ہوئی. وہ جانتے تھے اصل بدماش عنصر کون تھا. واقعات کھلی کتاب کی طرح سامنے تھے. اس لیے سب پر ہاتھ مارتے ہوئے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا اور اعلان کر دیا معاویہ کا پنجہ پکڑ کر لوگوں معاویہ مجھے دنیا بنا کی ہاتھ سے بیچتے رہے. معاویہ آپ اونچی آواز سے کہتے رہی میں نے تو جگر نکال کے رکھ لیا. معاویہ دنیا ممافی یہاں سے کون کہتا ہے؟ کون کہتا اونچی آواز سے؟ حسن بن علی. کس کتاب میں کہتی؟ بلاء العیون میں. کس نے لکھی ہے؟ ملا باقر مجلسی نے. یاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز یہ بنیاد ہے معاویہ بن ابی سفیان کی صداقت کی. نہ کیا آپ کا خیال ہے حسن بن علی نے غلط کہہ دیا تھا معاذ اللہ اور میں ان کی تقلید کروں اونچی آواز سے؟ میں کر سکتا ہوں مجھے زبان اجازت دیتی ہے؟ تو پہلی بات تھی کہ حسن اور علی اور معاویہ کی لڑائی نہیں ہوئی. اونچی آواز سے کی نہیں ہوئی. یہ لڑائی ایک وقتی ہنگامہ تھا اور قاتلین عثمان اپنا تحفظ چاہتے تھے. اس لیے لڑے کہ تاکہ مسلمانوں کے دو گروپ بن کر ہمیشہ لڑتے رہے. نمبر دو دوسرا سوال یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ جی ہے نا، یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ کیوں جی، کیوں نہ بناتے؟ یہ سوال ذرا اور تفصیل چاہے گا، سنیں گے آپ. ابھی کچھ دوست اٹھنا شروع ہو گئے ہیں تو میرا خیال میں پہلے ہی سوال پہ بند کر دیں. کر دیں جو بیٹھے کہ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ آپ کو سمجھ بھی آئیے یا نہیں؟ جن کو سمجھ آئیے ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. توجہ، معاویہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ کیوں نہ بناتے ہے نا سوال. پہلا ہے کیوں بنایا، میں اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہ بناتے، ٹھیک ہے نا. تو جواب ملتا ہے شرابی تھا، جواب ملتا ہے زانی تھا، جواب ملتا ہے کتے لڑاتا تھا، جواب ملتا ہے شکار کھیلتا تھا، جواب ملتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. توجہ ذرا، انداز میرا اپنا ہے اور تھوڑا سا اشارے میں جاؤں گا، شاید آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے جناب، شرابی ولی عہد نہیں بن سکتا، کتے لڑانے والا ولی عہد نہیں بن سکتا، بڑی زیادتی ہو گئی. نماز ترک کرنے والا ولی عہد نہیں بن سکتا، بڑی زیادتی ہو گئی. لیکن جس نے ولی عہد نہیں خلیفہ بنایا، توجہ، خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا، ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کو بنایا جس نے نبی کا جنازہ گھر چھوڑ کے سقیفہ بنو سعدہ میں کھڑاگ رچایا تھا. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات میں نے کیا کہا؟ بڑی تقریریں سنتے ہو جی، سالانہ جلسے ہوتی. سمجھیں آپ میں نے کیا کہا؟ جو سمجھا ہاتھ کھڑا کرے. ایک آدمی
ان کے ہاتھ پہ بہت تھی اور انہوں نے روم کے جہاد پہ جانے کے لیے مشورہ کیا تو فرمایا چوکوں پہ اسلام اڑتی ہے تم مت جاؤ. میرا سوال ہے، شرابی تو ولی عہد نہیں بن سکتا تھا، پیغمبر کو حسنی لاپنے والا کرنے والا، پیغمبر کے دین کو بدلنے والا سقیفہ بنو سعدہ میں نبی کا جنازہ چھوڑ کر اقتدار کے خاطرانہ قبضہ کرنے والا اور منصوص من اللہ مامور من اللہ امام کا انکار کرنے والا منصوص من اللہ مامور من اللہ معصوم امام کی امامت کا انکار کرنے والا، جبکہ یہ انکار کفر ہے جیسے نبوت کا انکار کفر ہے، جیسے امامت کا انکار کفر قرار دیا جو ہے. تمہارا سوال یہ ہے کہ شرابی تو ولی عہد نہیں بن سکتا تھا، کافر امیر اللہ من کیسے بن گیا جس نے ان کی آپ کو بات کر کے ان کو امیر مانا ہے اس کے پاس نہیں، اور جس نے شرابی کو ولی عہد بنایا ہے ابھی امیر بھی نہیں بنایا اس کے اعتراض کیوں ہے؟ اب بھی نہیں سمجھی آپ نے انہیں کیا کہا جی؟ یا توجہ، یا مانیے یا مانیے، سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت لینے والے نیک تھے. پھر میرے ذمہ جواب ہے، میرے سمجھ آئی بات ابھی؟ پھر میرے ذمہ جواب ہے، عزت معاف تسلیم کر لیجیے. سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت لینے والا نیک ہے، متقی ہے، صداقت کا پتلا ہے، امامت کا حقدار ہے. مان لیجیے منصوص من اللہ امامت کوئی نہیں، مان لیجیے مامور من اللہ امامت کوئی نہیں. لہذا صدیق ٹھیک تھا، عمر ٹھیک تھے، عثمان ٹھیک تھے، یہ تم مان لو. اس کے بعد مجھ پہ یہ اعتراض عائد ہوتا ہے، اب بتلا معاوضہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ یہ مان لو گے جواب میرے ذمہ لازم ہے، ورنہ پہلا سوال حضرت قرار کے عائد ہوتا ہے کہ جو آپ کی امامت کے منکر تھے، جس امامت کا ماننا فرض تھا، جو آپ کی عصمت کے منکر تھے، جس کا ماننا مان تھا، انکار کفر ہے، آپ نے فیصلے کے آپ کے بعد پڑھ کے ان کو امیر المومنین کیوں بنایا؟ وہ اعتراض تم صاف کر دو، معاوضہ کا دامن میں صاف کر دوں گا. عقل کی دنیا میں اتر کے بات کیجیے، آواز آئی سے بات نہیں بنتی، یا یہ کہہ لینے سے کیا بات بن جائے گی؟ سہرا تیرے سجنے بھی اب شام تیاری، اس سے کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پر کافر کے ہاتھ پہ بیعت جائز ہے؟ کافر کے پیچھے نماز جائز ہے؟ مومن اور من اللہ ایمان معصوم جس کی اطاعت فرض اس کا انکار کفر ہے جس نے ان کے جس نے ان لوگوں کے ہاتھ سے بیعت کی ہے کہ جو دائرہ اسلام سے نکل چکے تھے جو پیغمبر کی توہین کر چکی ہیں گالی دے چکی جس نے ان کی بیعت کی ان کو امیر المومنین بنایا ان کو ہمارے طریقے مسلط کر دیا اور وہ روم کی لڑائی میں جانا چاہتے تھے ان کو روک لیا تو سوچے تھے اسلام اڑتی ہے تو نہ جائے یہ اعتراض آئے گا یا نہیں آئے گا اگر ستیسہ بن سادہ میں بیعت لینے والا غلط ہے تو جس نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی اس سے اعتراض تم اٹھاؤ معاوضہ سے اعتراض میں اٹھا دوں گا ہاں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں ہاں ان کو سچا مان لیجئے ابو بکر سچا عمر سچے عثمان سچے اور لا شک سچے کہہ دیجیے نا لا شک سچے اور لا شک حیدر کردار کی بات سچی اور لا شک ہم غلط کار آدمی کی بات کر سکتے دوسری آواز سے ابھی کی غیرت کے خلاف ہے ابھی کے تدبر کے خلاف ہے ابھی کی صداقت کے خلاف ہے نہ ایمانداری سے بتلائیے ابھی کا مقام اونچا ہے یا موسیٰ کے صحابیوں کا مقام اونچا ہے دوسری آواز سے اگر آپ کا پیغمبر اونچا ہے تو آپ کے پیغمبر کا صحابی بھی تو اونچا ہوگا یا نہیں ہوگا یا نہیں علی محمد رسول اللہ کا صحابی ہے اور میرے سامنے قرآن موسیٰ کے صحابی پیش کرتے جن کو قرآن کہتا ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا کہا ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا کھجوروں کے درختوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا بہت آئے اپنے رحم سے پھر موسیٰ کے صحابیوں نے کیا کہا عزت مواد ہاتھ جوڑ کے تکیا کرتے ہیں جان چھوڑ دے ہم دوبارہ اعلان نہیں کرتے یوں کہا نہیں قرآن کہتا ہے بہت آئے موسیٰ کا چند منٹوں کا صحابی جو موسیٰ کا چچیرا بھائی نہیں نہیں سمجھ آئی بات موسیٰ کا چچیرا بھائی نہیں موسیٰ کا داماد نہیں موسیٰ نے ان کو آٹھ سال سے پکڑ کے گود میں بٹھا کے پرورش نہیں دی موسیٰ نے ان کو 23 سال تک دین کی تعلیم دی نہیں دی آئے تو جادو بن کر دیکھے صداقت سمجھ آئی صحابیت کے منصب سے قائم ہو گئے دو منٹوں میں فرعون کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے درختوں کے ساتھ پھانسی دوں گا قرآن اس کی صدا کا اعلان کرتے میں سچے ان کم وار ضلع کم من خلاف بولے سمے بن کم سی ڈیو نخل ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجوروں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا اور موسا کا چند منٹوں کا صحابی ہے رب سادہ کی قسم فرعون کو للکارتا ہوا نظر آتا ہے قرآن الفاظ استعمال کرتے ایک ساتھ جنہیں کہا سخت سے نام تو کاج فرعون جڑی ہندی نہیں کر لے سخت سے نام انتقاد جو کر سکتی ہے کر دیجیے اللہ رب العالمین کر دوں ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے میرا سوال ہے کہ موسیٰ کا صحابی اونچا جو خاتم الانبیاء کا صحابی تو موسیٰ کا صحابی کھجوروں کے ساتھ لٹک دیے ہے فرعون کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا وہ محمد رسول اللہ کا صحابی وہ خاتم الانبیاء کا دامات وہ اسمان کا ابدا وہ سارا کا خانی وہ دو مقدس انسان کہ جس نے خیبر کے قلعے کو دوسرے کی موت پہ رکھ کے یوں لایا ہے جیسے تم کھلے میدان میں فٹ بال کھیلتا ہے وہ دو مقدس انسان وہ دو مقدس انسان اور آج باطل کے ہاتھ میں ہاتھ لے ڈالے حضرت رائے کے داخلہ ذہن کرتا ہے تو اس مقدس انسان پر رب کعبہ کی قسم اگر مسلح نبی جو باطل آتا علی تک تو جاتا لیکن جو پوتا نہ یہ سکتا ہے ناممکن ہے کہ میں علی کے موسیٰ کے ساتھ سے افضل مانتا ہوں میرا ایمان ہے جب موسیٰ کا صحابی کٹ گیا محمد کا صحابی کیوں نہ کرے تو لا شک صدیق اونچی آواز سے لا شک صدیق لا شک صدیق لا شک عمر لا شک عثمان سچے اور لا شک علی میں بیعت اونچی آواز سے لا شک علی میں بیعت سچی کی یہ تو ہے نا میرا عقیدہ یہ تو ہے نا میرا عقیدہ میں نے تو یہودیت سے سوال کیا ہے کہ جس نے اعتراض جڑا امیر معاویہ پر کہ جناب والا آپ نے تو عقیدہ یہ دیا مسلمانوں کو اور ان نے غلط نظریات کی اشاعت کی کے علی مرتضی مامور من اللہ امام تھے، معصوم تھے، ان کی امامت کا انکار کفر تھا، تو جب امامت کا انکار کفر ہے تو معاذ اللہ سن معاذ اللہ سن معاذ اللہ میری زبان لرس رہی ہے، لیکن مجبور ہوں بات اس کے بغیر سمجھا نہیں سکتا. جب مامور من اللہ کا انکار کفر تھا، صدیق نے انکار کر کے معاذ اللہ کفر کیا یا نہیں؟ بقول یہودیت کے کیا، کہیے نا، بقول یہودیت کے کیا. بقول یہودیت کے عمر نے بھی کفر کر لیا، بقول یہودیت کے عثمان نے بھی کفر کر لیا. تو ان کافروں کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کر ڈالی، بقول یہودیت کے بیعت کافروں کے ہاتھ پہ تھی، اور ان کو نبی کے مسلح پہ کھڑا بھی کر ڈالا، پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ ڈالی، پھر ان کو مشورے بھی دیے، پھر ان کو جنگ کے بھی نہ جانا دیا تو نہیں مر جاتے، ان کو روک لیا کہ تم سے شوکت باقی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس نے ان کافروں کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پہلے ان سے اعتراض کو رفع کر لیجیے کہ آپ نے کافر کو امیر المومنین کیوں بنایا. بعد میں کہتے ہوئے میں ان کا دامن نہ صاف کر دوں گا کہ آپ نے شرابی کو ولی عہد کیوں بنایا. ہاں، دوسرا سوال، اگر مان لیا جائے اور ماننا چاہیے اخلاق کے لحاظ، ٹھیک ہے نہیں، کہ ابو بکر عمر عثمان سچے تھے، علی سچے تھے، یہ مان لیا جائے، مامور من اللہ ہونے کی نام کی امامت کا عقیدہ کوئی نہیں، یہ بھی مان لیا جائے، عصمت نام اور امامت نام کا کوئی نظریہ کائنات میں نہیں. اور ایک بات اور کہتے رہوں، واقعی نہیں ہے، تاریخ کا ذرا مطالعہ کیجئے، جب حسن اور معاویہ کی آپس میں سلح ہوئی ہے تو مجھے بتلایا یہ جاتا ہے کہ بھی اس وقت کچھ شرطیں عائد ہوئی تھیں. کون سی شرطیں تھیں؟ جی، پہلی شرط یہ تھی، امیر معاویہ سے حضرت حسن نے کہا تھا آپ قرآن و سنت کی پابندی کریں گے. پڑھا ہے آپ نے بھی کبھی تاریخ میں؟ آپ قرآن و سنت کی نہیں پڑھا تو اب کل سے جستجو کرنا کہ تو مولوی جو کہتا تھا کہ یہ شرطیں تھیں پھر وہ کہاں لکھی ہیں. آپ کو مل جائیں گی جو کتاب آپ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اردو، عربی، فارسی جو اٹھائیں گے اس میں ملے گا یہ، کہ یہ شرطیں کی تھیں کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے. کتنی شرط لگائی تھی حسن بن علی نے؟ کس سے لگائی؟ امیر معاویہ سے. ٹھیک ہے جناب، قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ حکومت چلے گی. بحث کر لی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس قرآن میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ حسن مامور من اللہ امام ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، معاویہ آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہوگی، نہیں کرو گے تو کافر قرار پا جاؤ گے، یہ قرآن میں تھا یا نہیں؟ ہونا چاہیے یار، سنت میں جی، نہ مامور من اللہ امام کا نہ قرآن میں ذکر ہو نہ سنت میں. اگر تھا تو جو جب یہ قرآن میں تھا تو امیر معاویہ اس پہ عمل کر رہے تھے جب حسن سے بیعت لے رہے ہیں، جب حسن سے بیعت لے رہے ہیں اور حضرت حسن بیعت کر رہے ہیں، قرآن کے اس حکم پہ عمل ہو رہا تھا؟ کہہ لیجیے، مان لیجیے نا آپ کے تھا، اس حکم پہ عمل ہو رہا تھا، پھر یہ شرط کیا مانا کہ بھی آپ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے؟ یہ تو پہلی شرط خود حسن نے بھی اور امیر معاویہ نے بھی معاذ اللہ اپنے عمل سے ختم کر دی کہ قرآن و سنت میں تو حسن کی بات کرو، اور اب عمل یہ ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حسن بات کر رہے ہیں، تو قرآن کے اوپر عمل ہوا، سنت پہ عمل ہوا، پھر شرط کرنا کیا مانا؟ معلوم ہو گیا کہ نہ قرآن میں مامور من اللہ اور معصوم امام کی کوئی نص تھی، نہ سنت میں موجود تھی. اگر قرآن میں یہ نص ہوتی، اگر سنت میں یہ نص ہوتی، حسن کہتے معاویہ ہم نے دنیا میں قرآن و سنت کو پروان چڑھانا ہے، قرآن کہتا ہے تم میری بات کرو، سنت کہتی ہے تم میری بات کرو، یہ میرے ہاتھ سے بات کرو ورنہ مجھ سے ٹکراؤ، میں کیوں آپ کے ہاتھ سے بات کروں؟ چاہیے تھا نہیں؟ حسن نے شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، ذرا تھوڑا سا مشکل تھی، بعد میں غور کرتے رہنا، میرے پاس وقت نہیں مزید اس کی تفصیل کروں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یا تو یہ مان لیا جائے ابو بکر سچے، عمر سچے، عثمان سچے، اور قرآن میں مامور من اللہ امام کوئی نہیں، قرآن میں منصوص من اللہ کوئی امام نہیں ہے، یا تو یہ مان لیا جائے تو گویا وہ بات تو ٹھیک ہو گئی نا، کہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ٹھیک ہوئی، عمر کے ہاتھ پہ بیعت ٹھیک ہوئی، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت ٹھیک ہوئی. پھر میں اب پابند ہوں کہ میں اب اس سوال کا جواب دوں کہ امیر معاویہ نے شرابی کو ولی عہد کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے، وہ مانگ لیا جائے گا تو یہ سوال آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ نہ مانا جائے تو اعتراض ادھر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا موجود. لیکن چلو آپ کی سمجھ کے لیے میں اور نیچے اتر کر اور تمتری اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ زیادہ واقف تھے یا علی کی اولاد زیادہ واقف تھی یزید سے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ زیادہ واقف ہیں یا علی کی اولاد زیادہ واقف تھی حضرت علی کی اولاد؟ توجہ کیجیے ذرا, یہ نہ آپ کا ذہن میں جائے کہ میں کوئی یزید کی صفائی بیان کروں. نہیں, میں اہل سنت والجماعت کے مضبوط موقف پہ قائم ہوں الحمدللہ. قطعاً کسی خلف میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے وہ کہوں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے, یزید پہ الزام لگتا ہے شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. الزام کن کے سامنے لگا؟ الزام لگتا ہے محمد بن حنفیہ کے سامنے. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حیدر کرار کے لڑکے. اونچی آواز سے, حیدر کرار کے سرزند ارجنم اور حسنین کے بھائی. کہہ دو نا, حسنین کے بھائی. الزام لگا ہے کہ یزید شراب پیتا ہے, الزام لگا ہے کہ یزید زنا کرتا ہے, الزام لگا ہے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا, اور الزام لگتا کس کے سامنے؟ محمد بن حنفیہ کے سامنے. اور محمد بن حنفیہ جواب میں یہ کہتی کہ میں تو یزید کے پاس گیا ہوں, میں نے اس کو قرآن کا پابند پایا, سنت کا پابند پایا, نماز پڑھ کے دیکھا, شراب پیتے نہیں دیکھا. اگر تم کہتے ہو شراب پیتے ہیں تو دو وجہ ہو سکتی ہیں, یا سنی سنائی بات کرتے ہو یا تم آنکھوں سے دیکھ آئے ہو. اگر آنکھوں سے دیکھا ہے یا اس نے تمہیں بتلایا ہے تو ظاہر بات ہے تم اس کے جرم میں شریک ہو. تم ایک ہی گلے کی بکری ہو, اکٹھے شراب پیتے ہو جیسا وہ ویسے تم. اور اگر تم نے نہیں دیکھا, نہ اس کے زبان سے سنے, نہ اس نے تمہیں یہ مخفی گناہ بتلایا ہے, پھر تم وہ پر کی اڑاتے ہو, سنی سنائی بات کرتے ہو, اور اس کے لیے اللہ ایسی شہادت کی اجازت نہیں دیتا. میں نے تو دیکھا نماز پڑھتے ہیں, میں نے تو دیکھا سنت کا پابند ہے, میں نے تو دیکھا اتنی جیسے کرتے ہیں, میں نے تو دیکھا اتنی باتیں سنتا ہے. اور پوچھتے تم کیسے کہتے ہو شراب پیتا ہے, تو ایک اٹھا وہ کہتا جناب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آپ سردار بنیں, ہم آپ کے مقتدی بنیں اور یزید سے ٹکرائیں. فرمایا جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو, آپ مجھے اس کے لیے آگے لانا چاہتی, اس بنیاد پر میدان میں آؤں اور ٹکراؤں. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ امیر معاویہ تو رخصت ہو چکے تھے, تشریف لے جا چکے تھے, آپ کی رحلت کے بعد بھی اگر دل پر سیول محال مان بھی لیا جائے, دل پر سیول محال مان لیا جائے اور زمین پہ کلہاڑے رکھتے ہوئے مان لیا جائے کہ یزید شراب پیتا تھا, یزید زانی تھا, یزید اچکا تھا, یزید نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ مان بھی لیا جائے تو اس کے یہ جرائم اتنے مخفی تھے کہ جن جرائم پر بعد میں آنے والے محمد بن حنفیہ بھی مطلع نہیں ہو سکے, ان کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ شراب پیتا یا نہیں پیتا. تو جب بعد میں آنے والا بھی, جبکہ یزید اقتدار پہ ہے اور کوئی اس کے بعد پوچھ کرنے والا نہیں, وہ غلبہ پا رہے تھے, جب اس وقت بھی اس کا جرم محمد بن حنفیہ کے واسطے نہیں ہوا تو خود امیر معاویہ کہ جن کے سامنے وہ بچہ تھا اقتدار نہیں ہے, اور بیٹے بہت سارے ایسے جرم کرتے ہیں کہ جن جرائم کا باپ کو علم نہیں ہوتا, ہوٹل والے کو علم ہوگا یہ بچہ بد اخلاقی کرتا اور کرواتا ہے, فلم والے کو علم ہوگا یہ بے حیائی کرتا ہے, محلے کے دوسرے آدمیوں کو علم ہوگا اس کی فلاں جگہ آنکھ لڑی ہوئی ہے, لیکن اس کے باپ کو علم نہیں. لوگ بتلاتے نہیں کہ گنڈوں سے حالات بگڑ جائیں گے, کل کو ہمارے خلاف ہو جائے گا, اس لیے باپ کو شکایت نہیں کرتے, باپ سے وہ گناہ چھپتے کرتا ہے. اور ظالم آج کا گنڈہ بھی اپنے باپ سے چھپتا, باقیوں سے نہیں چھپتا, لیکن یزید تو محمد بن حنفیہ سے بھی چھپا ہوا ہے. پھر معاویہ نے کون سا جرم کیا؟ اگر یزید کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو اعتبار کا حال سمجھتے ہوئے ایک رائے دی ہے نہ تو بنی یاد بنا لو, ان میں چاہے بیعت کر لے, نہ چاہے بیعت نہ کرے. ولی عہدی کی شریف پولیس قسم یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، لوگوں میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، مرضی آئے ووٹ دے دینا، مرضی آئے نہ دینا، امیر معاویہ نے ولی عہد کے طور پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا میری رائے یہ ہے، بعد میں آنے والی امت جدید کے ہاتھ پہ رعایت نہ کرتی یا کرتی، آنے والی امت کی ذمہ داری ہے۔ معاویہ نے اپنی رائے دی، جانبداری کے ساتھ رائے دی، ان کے سامنے نہ جدید کا شراب تھا، نہ جدید کا زنا تھا، نہ جدید کی بے حیائی تھی۔ تو اگر یہ جرائم تھے اور مان لوں تو اتنے مختلف ہیں، یعنی کے بیٹے پہ بھی باتیں نہیں ہوئے تو معاویہ پہ کیسے بازی ہو گئے؟ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے نا محمد بن حنفیہ کا بیان، یا کوئی نہیں البدایہ بن نہایا علامہ ابن کثیر کی اٹھا لیجئے، آپ کو محمد بن حنفیہ کا یہ بیان اس میں درج مل جائے گا۔ نمبر دو، توجہ کیجئے، امیر معاویہ اٹھے، کاتب بن تشریف لائے، فرمایا بنی یاد بنانا چاہتا ہوں یزید کو، لوگوں نے اعتراض کیے، میرا ایک سوال ہے، مجھے ایک ہی خطبہ چاہیے، ایک ہی تقریر چاہیے، ایک ہی فتویٰ چاہیے جو دہرا کی لخت جگر کی زبان سے نکلے۔ میرے الفاظ پہ توجہ کرنا، ایک فتویٰ، ایک روایت، ایک قول، ایک ارشاد، بشرطے کی ابو مکنف لوط بن یحییٰ راوی اور مرتد کا قول نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، کسی سکا راوی، مضبوط آدمی، سچی آدمی کی روایت ایک چاہیے، اور وہ ارشاد ہو کس کا؟ سہارا کے جگر پارے کا۔ کس کا ارشاد ہو؟ دہرا کے نور مصر کا۔ کس کا ارشاد ہو جس نے دہرا کی چھاتیوں کا دودھ پیا ہے؟ کس کا ارشاد ہو حسین ابن علی کا؟ اور ارشاد کہتا ہو کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینا شروع فرمائی، اعلان کیا ولی عہد بناتا ہوں، دہرا کا لال کھڑا ہوا ہو، اس نے خطبہ دیا ہو، ارشاد فرمایا ہو، معاویہ کیا سیاستی کر رہے ہو؟ شرابی کو ہمارے طرح کے مسلط، دانی کو ہمارے طرح کے مسلط، اچکے کو ہمارے طرح کے مسلط، مجھے یہ روایت حسین بن علی کی زبان سے چاہیے اور سیدھا راوی کی زبان سے چاہیے، سیدھا کتاب سے چاہیے اور معاویہ کے سامنے دیتا ہوا خطبہ چاہیے۔ اگر حسین کا یہ خطبہ معاویہ کے سامنے نہیں ملتا تو پتہ چل گیا یزید میں یہ جرائم تھے بھی، تب بھی جب امیر معاویہ نے بیعت لی ہے اس وقت یہ جرائم نہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگر اس وقت یہ جرائم ہوتے تو حسین اعتراض کرتے، کس شرابی کو مسلط کر رہے ہیں؟ آج دکھ رہا ہے خطبہ حسین بن علی کا جو انہوں نے معاویہ کے سامنے دیا ہے کہ شرابی مسلط کر رہے ہو، زانی مسلط کر رہے ہو۔ اگر خطبہ مل جائے تو اعتراض کرو، جواب دیا جائے گا کہ پھر معاویہ نے کیوں شرابی کو مسلط کیا۔ اگر حسین کا خطبہ نہیں ملتا، ابن جریر کا خطبہ نہیں ملتا، کس لاہور کا کوئی ایسا خطبہ کہ شرابی ہے، اچکا ہے، جو حیا ہمارے سروں کے مسلط کر رہے ہو، تو معلوم ہوا کہ یا یہ جرم سرے سے نہیں تھے، اور اگر مان لیے جائیں کہ تھے تو اتنے وقتی تھے کہ اس وقت نہ یہ جرم حسین کو معلوم تھے، نہ یہ جرم ابن جریر کو معلوم تھے، نہ یہ جرم امیر معاویہ کو معلوم تھے۔ اس لیے امیر معاویہ نے دیانت دارانہ سمجھتے ہوئے کہ یا کہیں بنو امیہ اختلاف نہ کر بیٹھی کہ تم بنو ہاشم کو آگے کیوں لائے ہو، پھر کچھ تو خون نہ ہو، اور یزید اہلیت رکھتا ہے اقتدار سنبھالنے کی، یزید صلاحیت رکھتا ہے ملکت کے کام میں، اس لیے بنو امیہ کا خیال کرتے ہوئے اور امت کی صلاح و عروج کے لیے کھڑا کر دیا کہ میری رائے ہے، امت کو کہہ دیا بنی عہدی رائے ہوتی ہے، تمہارا دل مان جائے اور حل و عقد من کے بات کر لینا، نہ مانو مسترد کر دینا۔ اور جمع کے خطبہ بھی کاتب وحی کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر کا سارا کھڑا ہوتا ہے، اے خدا کی قسم وہ معاویہ کھڑا ہے آج جمعہ کے خطبہ میں، جو سواری پہ سوار ہے، آگے کائنات کا امام، کون کائنات کا امام؟ محمد رسول اللہ۔ اے کون محمد رسول اللہ جس نے امت کی عصمت شان کچھ ناقص سے ناقص الفاظ میں جو بند کا بیٹا یوں بیان کر سکتا ہے کہ وہ محمد جس کی صداقت رکھتا، جس کی دیانت رکھتا، جس کی عزت رکھتا، جس کا تدبر رکھتا، جس کی دیانت رکھتا، جس کا چلنا رکھتا، جس کا بیٹھنا رکھتا، جس کا اٹھنا رکھتا، جس کا جمال رکھتا، جس کا حسن جگتا، جس کی نظر جگتا، جس کی فکر جگتا، جس کی تحدث جگتا، جس کا اشراق جگتا، جس کی نماز جگتا، جس کا صدیق جگتا، جس کا عمر جگتا، جس کا عثمان جگتا، جس کا علی جگتا، جس کا طلحہ جگتا، جس کا زبیر جگتا، جس کے لیے آدم صحیح تک تمام پیغمبر بیت المقدس میں استقبال کر جائے، جس کے لیے زمین، جس کے لیے عرش، جس کے لیے ستارے، جس کے لیے قمر، جس کے لیے سورج، جس کے لیے پوری پورا عرش کا جال بچھانے کے بعد فاطر سماوات والارض میں اعلان کیا، مولا تعالی خلقت الافراد، محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو تیرات کبھی مارا وجود میں نہ آتی.
شاید علماء اور طلباء بیٹھے ہوں اور وہ اپنے ذہن میں اعتراض لے کے چلے رہے کہ مولوی مبلغ ہے، اس نے ایک وہ روایت پیش کر دی جس روایت سے محدثین نے ذرا کی ہے، تو کہتا جاؤں ان طلباء سے بھی، کہتا جاؤں اپنے ان علماء بھائیوں سے بھی کہ اسی روایت پہ یقین محدثین نے ذرا کیے، لولا کلمہ خلقت الافلاک. لیکن شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث علوی فرماتے ہیں الفاظ ثابت نہیں معنی ثابت ہے. بس اتنا اشارہ علماء اور طلباء کے لیے کافی ہے، آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں الفاظ ثابت نہیں معنی ثابت ہے. اگر آپ بھی سمجھنا چاہیں تو اتنا ہے کہ باقی آپ اس کے مستحق ہیں چاہے ان الفاظ سے کسی نے کہا ہو یا نہ کہا. تو جو ہے تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ معاویہ پیغمبر، یہ آقا آگے ہے، معاویہ پیچھے بیٹھے ہیں. اور آقا پوچھتے ہیں معاویہ بتلاؤ آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرا وجود تلف کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں وہی عرض کرتی ہوں آقا میرا پیٹ ہے آپ کی پشت ہے. پھر کیا ہے نبوت میں ایک سے نواز کے دس پراد کر دیجیے رب کائنات کی بار بار آمدنی اور آپ کا نبوت اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. وہ طاقت نہیں ہے، وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کے آپ اعتراض سے اعتراض کرے جا رہے ہیں. میں کون سی بات کہہ رہا تھا بھلا آپ کا امتحان لیجیے کیا کہا. یہ بتو امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ دیانت دارانہ رائے کے ساتھ بنایا. کیوں حالات سامنے اگر میں جرائم مان لوں دل پر چبل محال یہی بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ تمام جرائم جن کی لسٹ دی گئی ہے وہ مان لوں تب بھی یہ حقائق کی دنیا میں بات ہے کہ حسین بن علی نے یہ جرائم امیر معاویہ کے سامنے پیش کیے. اونچی آواز ہے یہ جرائم پیش کیے کہ آپ کس کو متعلق کر رہے ہیں؟ جی محمد بن حنفیہ نے پیش کیے. وہ تو بعد میں بھی انکار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کسی اور صحابی نے سوال اٹھایا کہ معاویہ کس کو مسلط کر رہے ہو؟ شرابی کو، دانی کو، اچکے کو؟ معلوم ہوا کہ اگر یہ جرائم تھے بھی تب بھی امیر معاویہ کے سامنے ان جرائم میں سے کوئی جرم واضح نہیں تھا. بنی امیہ کی حالت سامنے تھی، صاحب کا حالات سامنے تھے. فرمایا بنی عہد کھڑا کرتا ہوں. بنی عہد کی پوزیشن ہوتی ہے ایک رائے، جس کا دل چاہے وہ دے دے بات کر لے، نہ دل چاہے بات نہ کرنا. اب بعد والی امت سے ذمہ داری عہد ہوتی تھی یزید کی بات کرتے یا نہ کرتے. معاویہ کو ایک جائز اور حق پہ مبنی رائے دینے کا حق حاصل تھا، انہوں نے حق استعمال کیا، کوئی جرم نہیں کیا. میرے بعد میرے اسلام قانون وقت کافی بیت چکا ہے اور میں اس کی حرکت نہیں لیتا. یہ مولانا نے سوال کر دیا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا ہے نا سوال. میرے ذمہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوزیشن صاف کرنا تھی نا، میں نے وزیر کا ٹھیکہ تو نہیں لیا. بولیے اونچی آواز سے. نہیں لیا، میں مانتا ہوں وزیر کا جرم تھا، انہوں نے نواسا رسول کے ساتھ زیادتی کی، مانتا ہوں. میرا کیا لگتا ہے، میں نے صحابی رسول کی پوزیشن صاف کرنی ہے کہ جب انہوں نے ولی عہد بنایا اس وقت یزید میں کوئی خرابی نہیں تھی، بعد میں خرابیاں پائی گئی ہیں کہ اس کے قاتل وہی ذمہ دار نہیں کوئی اور لوگ ذمہ دار. ٹھیک ہے یا نہیں؟ باقی کربلا کے واقعہ پر جہاں تک میں نے مختصر کہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یزید ذمہ دار ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. کیسے ذمہ دار ہے؟
آخری ایک دو الفاظ جانا نہیں. ذمہ دار کیسے ہیں؟ یزید یہ ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف. یزید یہ ہے اور قاتل یہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یزید یہ ہے اور قاتل یہ ہے. تلوار یزید تھی, ہاتھ کڑائی کا. نہیں سمجھ آئی بات؟
ہاتھ میں ہے جس نے خطلت کے بلایا, سانے کر بلا کا ذمہ دار دو جس بےمان نے حسین کو خط لکھے, سانے کر بلا کا ذمہ دار دو جس نے اپنا بنا بنا کر اپنا بنا کر طلب کیا, سانے کر بلا کا ذمہ دار دو جس کو زینب کوفہ کے بازاروں میں بتاؤ کسی کو خطبہ دیتے ہوئے ذمہ دار ٹھہراتی ہے, قاتل حسین کو دو کہ جس نے بلا کر کربلا میں کھڑا کیا اور حسین کہتے دان لو خط لکھے تھے ہمارا ایمان کو ایمان مارے تو قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن استعمال کر لیا یزید کو. ٹھیک ہے تو نہیں؟ استعمال کر لیا. میں اس کا انکار نہیں کرتا, میرا موقف میرے اسلاف اکادرین کے نقطہ نظر چلا رہا ہے, لیکن ایک تاریخی بات ہے. کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, میں گندی زبان اختلاف کرنے والے کو بھی استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ اختلاف کیا جا سکتا ہے, تاریخی واقعہ تاریخی روایت ہے, لیکن جہاں تک اسلاف اکادرین کے ایک نقطہ نظر چلا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یزید تلوار تھی, ہاتھ سراجت کا تھا. تلوار مدیم ضرور ہوتی ہے لیکن کسی کی وساطت سے یزید کو استعمال کیا گیا. یہی سبب ہے کہ تاریخ کہتی ہے یزید کے گھر رونے لگ گئی اس کی بیوی, ہے یہ ظلم ہو گیا. تاریخ کہتی ہے یزید خود افسوس کر رہا تھا مجھ سے کیا کرا لیا گئے, معلوم ہوا اس سے استعمال کیا گیا. اصل مجرم سبائیت تھی, اصل مجرم یہودیت ہے, اصل مجرم وہ ہے جس نے ستیفہ بنو سعدہ کی غلط داستان دے پیغمبر کے رفا کا کہ منکرت بیان کرنا میرا فرض تھا, پیغمبر کے نام میں صحابی کی تقدس کو بیان کرنا میرا فرض تھا, معاذ بن نبی سفیان کی صداقت کو غلغلہ بلند کرنا میرا فرض تھا, کاتب علی کی صداقت دیانت شرافت تقدس سیاسی بصیرت ان کا غلغلہ ان کے اقتدار کی مضبوطی ان کی سیاسی بصیرت کو بیان کرنا. وہ میں نے اپنی معلومات کی حد تک قلت وقت کے پیش نظر عرض کر دی جائے, جس کو پسند آئے مان لے, جس کو نہ پسند آئے اپنے رہ لے. واخر دعوانا الحمدللہ.